بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام منظر و پس منظر. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عباس سید کی زبانی عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے اب عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر نشر و اشاعت کے انفارمیشن سینٹر نے امریکی جمہوریت کی گھناؤنی حقیقت کا مظہر قرار دیا ہے. امریکہ کے صدارتی الیکشن میں موجودہ صدر ٹرمپ نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. تہران اور لاہور کے درمیان کرونا کے باعث معطل پروازیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، اور ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں امن کی برقراری کے بارے میں اتفاق رائے کی خبر ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. امریکہ میں صدارتی الیکشن اور اس کے نتیجے کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ کے دفتر نشر و اشاعت کے انفارمیشن سینٹر نے امریکی جمہوریت کی گھناؤنی حقیقت کا مظہر قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر نشر و اشاعت کے انفارمیشن سینٹر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کے حالات اور وہ خود جو اپنے انتخابات میں کہہ رہے ہیں ایک ڈرامہ ہے. اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ امریکہ میں لبرل ڈیموکریسی کے مکروہ چہرے کا ایک نمونہ ہے، اور نتیجے سے قطع نظر ایک چیز پوری طرح واضح ہے، اور وہ یہ کہ امریکی حکومت کے سیاسی، اخلاقی اور شہری معاشرے کا زوال یقینی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ ہفتے منگل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے خطاب میں بھی جو قومی ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر کیا گیا، امریکہ میں انتخابی ہنگامہ آرائی اور بےہودگی کو لبرل ڈیموکریسی کا مکروہ اور گھناؤنا چہرہ قرار دیا تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس کتاب میں فرمایا تھا کہ قطع نظر اس کے کہ امریکہ میں کون برسر اقتدار آتا ہے، موجودہ حالات امریکہ میں شدید سیاسی، اخلاقی اور سماجی پستی اور انحطاط کا ثبوت ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا امریکی دانشوروں اور مفکرین نے بھی اعتراف کیا ہے. امریکہ کی صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن موجودہ صدر ٹرمپ نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. امریکی ریاستوں جارجیا اور ایریزونا کی سڑکوں کے مناظر کی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کے مسلح طرفدار آتشی اسلحوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور اسی طرح امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار خود جو بائیڈن کی جانب سے انتخابات میں کامیابی کے اعلان پر امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کی رات مختلف امریکی ذرائع ابلاغ من جملہ سی این این، فاکس نیوز، سی بی ایس، ایسوسیٹڈ پریس اور نیو یارک ٹائم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اپنے حریف ٹرمپ کے مقابلے میں 290 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن کو کسی بھی ریاست میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی کامیابی اور اپنی شکست کے اعلان کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ صدارتی انتخابات کے نتیجے کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے بغیر کسی ثبوت کے اور دھاندلی کے ساتھ انتخابات میں اپنی کامیابی کے اعلان میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ دریاسنا امریکی سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین نے یقین دلایا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی ووٹنگ کے عمل میں قانون کی خلاف ورزی کے بارے میں ثبوت کے ساتھ لگائے جانے والے تمام الزامات کی تحقیقات کی جائے گی۔ لنڈسی گرام نے امریکی وزارت قانون اور پوسٹل سروس کے انچارج سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کے بارے میں کیے جانے والے تمام دعووں کی تحقیقات کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی الیکشن کمشنر ایلن وانٹرب نے بھی سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 نومبر 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح باتوں کی شکایات بہت کم ملی ہیں، تاہم انتخابات میں دھاندلی ہونے کا کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کی غلط پالیسیوں کو نہ صرف پوری دنیا بلکہ امریکی عوام نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کو اقتصادی ہم آہنگی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مستقبل کی امریکی حکومت کو ماضی کی غلطیوں کی تلافی کا ایک موقع ملا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ عالمی اصولوں کا احترام کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جامع ایٹمی معاہدے کے تمام فریقوں کی جانب سے ذمہ دارانہ پابندی کی صورت میں اپنے عہد و پیمان پر عمل کیا ہے اور دنیا کے ساتھ تعمیری اشتراکی عمل کو اپنی حکمت عملی سمجھتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے مزید کہا کہ ایران کے عوام نے مسلط کردہ اقتصادی جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان تعاون و اشتراکی عمل بڑھا کر علاقے میں امن و ترقی کو فروغ دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ مضبوطی اور تیزی کے ساتھ ملک کی اقتصادی ترقی و استحکام کی راہ پر آگے بڑھا جائے۔ تہران اور لاہور کے درمیان کرونا کے باعث معطل پروازیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اسلامی جمہوری ایران کے کونسلر محمد رضا ناظری نے لاہور کے ایوان تجارت کے حکام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور لاہور کے درمیان ماہان ایئر کی پروازیں آئندہ ہفتے سے شروع کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران و پاکستان کی مابین تجارتی اور اقتصادی ترقی بالخصوص دونوں ملکوں کے سرحدی صوبوں کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ایک اہم قدم ہے۔ محمد رضا ناظری نے مزید کہا کہ ایران اور پاکستان کی تاجر برادری کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ لاہور کے ایوان تجارت نے بھی تہران اور لاہور کے درمیان ماہان ایئر کی پروازوں کے دوبارہ آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دونوں ملکوں کے اقتصادی اور تجارتی اداروں کے درمیان تعلقات کے احیاء کا ایک نیا موقع قرار دیا۔ لاہور کے ایوان تجارت کے سربراہ طارق مصباح نے اس سلسلے میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے کافی امکانات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 1436 افراد متاثر ہوئے اور 25 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 519 افراد شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,43,189 ہو چکی ہے، جن میں سے 6,968 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,18,417 کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد 6,000 سے بھی کم ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ بڑھ کر 17,804 ہو گئی ہے۔ حکومت نے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ماسک نہ پہننے پر 100 روپے سے 500 روپے تک جرمانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے وزیراعظم عمران خان پر عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی رپورٹوں کے مطابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ایک جلسے میں خطاب میں کہا کہ عمران خان نے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ کا ورلڈ کپ ہو جائے تو وزیراعظم عمران خان بقول ان کے بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ہی تسلسل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کا انجن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہی لوگ چلا رہے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ ٹرمپ چلا گیا، اب عمران خان کی باری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ انگریزوں، جاگیرداروں اور بدعنوانوں کا نظام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے لے کر چترال تک قوم کو جد و جہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں امن کی برقراری کے بارے میں اتفاق رائے کی خبر ہے۔ ہندوستان کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن کے تحفظ کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی کمانڈروں کی سطح پر 6 نومبر کو ہندوستان کے شہر چوشول میں مذاکرات کا نیا دور انجام پایا تھا، جبکہ اگلا دور جلد ہی انجام پائے گا۔ کچھ عرصہ قبل دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان لداخ کے سرحدی علاقے میں خونریز جھڑپ ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف کے کئی فوجی مارے گئے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 کے بعد سے اب تک سرحدی اختلافات کے بارے میں مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں نوٹ بندی کا فیصلہ اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ ہندوستان میں 4 سال قبل آج ہی کے دن مرکزی حکومت نے نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ایک بیان میں 4 سال قبل ملک میں نوٹ بندی کے اعلان کو ایک بڑا قومی سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے نوٹ بندی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر شعوری طور پر کیا تھا۔ مسٹر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے چند سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نوٹ بندی کا اعلان کر کے پورے ملک کو بحران میں مبتلا کر دیا تھا۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے ہندوستانی حکومت کو مخاطب کر کے کہا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ نوٹ بندی میں وزیراعظم سے غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے عوام سے اس سلسلے میں آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ قبل ذکر ہے ہندوستان میں نوٹ بندی کو 4 سال پورے ہونے پر کانگریس پارٹی اتوار کو ملک میں دھوکہ دہی کا دن منا رہی ہے اور حکومت کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایرانی ریسرچ اسکالر اور پینسلوانیا یونیورسٹی کے پروفیسر نادر انکتا نے آئزک نیوٹن ایوارڈ جیت لیا ہے۔ برطانیہ کے فزکس انسٹیٹیوٹ نے آئزک نیوٹن میڈل 2020 ایرانی محقق اور پینسلوینیا یونیورسٹی کے پروفیسر نادر کو دیا ہے۔ پروفیسر نادر کو نینو اسکیل میں آپٹیکل میٹیریل اور پیچیدہ الیکٹرو میگنیٹک مواد نیز صفر کے قریب انڈیکس کے ساتھ میٹا میٹیریلز کی نشو نما اور ان لاگ کیلکولیشن اور آپٹیکل نانو سرکٹ کے بارے میں جدید ایجادات اور تحقیقات کرنے کے لیے یہ انعام دیا گیا ہے۔ پروفیسر نادر انکتا کو آئزک نیوٹن میڈل کے ساتھ ہی اس سال میکس بورن 2020 کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ تائیوان کے 97 انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ایران کی 4 فلموں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ 97 تائیوان فلمی میلے میں ایرانی فلم ساز سعید روستائی کی فلم متری ششو نیم، نیما جاویدی کی فلم سرخ پوست، مسعود بخشی کی فلم یلدا اور فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، لگزمبرگ، لبنان کے مشترکہ پروڈکٹس، ایرانی فلم ساز ہمایوں غنی زادے کی فراتر از قضاوت اور مسخرہ باز فلموں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تائیوان کا بین الاقوامی فلم فیسٹیول 5 نومبر سے شروع ہوا ہے اور 22 نومبر تک جاری رہے گا۔ دریاسنا ایرانی شارٹ فلم ستین کو کینیڈا کے فلم فیسٹیول 2020 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا، جسے اس وقت بہترین فلم کے عنوان سے نامزد بھی کیا جا چکا ہے۔ شارٹ فلم ستین کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی گھر ستون کے بغیر ٹھہر نہیں سکتا. 8 نومبر کو اس فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب ہوگی. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش, اور گرد و پیش میں اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ. عراق کے دارالحکومت بغداد میں عوام نے التحریر چوک پر جمع ہو کر اپنے ملک میں امریکی دہشت گرد فوجیوں کی موجودگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں عراقی عوام نے دارالحکومت بغداد کے التحریر اسکوائر اور پل التابقیہ پر جمع ہو کر اپنے ملک میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کی موجودگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا, اور عراق سے ان دہشت گرد امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کا مطالبہ کیا. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر عراقی سیکورٹی اہلکاروں کو وسیع پیمانے پر تعینات کر دیا گیا تھا. عراقی عوام اپنے ملک سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے انخلا کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں. عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلا اس ملک کے عوام اور مختلف سیاسی جماعتوں کا اہم ترین مطالبہ ہے. دریں اثنا عراق کے صدر گروپ کے سربراہ مقتدی صدر نے ٹویٹ کیا ہے کہ غاصب امریکی فوجیوں کو, جنہوں نے عراق کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے, نکال باہر کیا جانا ہی اس ملک کے بحران کی بہترین راہ حل ہے. انہوں نے کہا کہ سرزمین عراق کے دفاع کے جھوٹے بہانے سے اب تک امریکی فوجیوں پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں. دوسری جانب عراقی پارلیمنٹ میں الفتح اتحاد کے نمائندے ادے الشالان نے پارلیمنٹ کے سیکورٹی اور دفاعی کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی پر امریکی فوج کے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں سرکاری تحقیقات سے متعلق بحث کے لیے فوری طور پر اجلاس بلائے. عراقی پارلیمنٹ کے سیکورٹی اور دفاعی کمیشن کے رکن بدر الزیادی نے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز المعلومہ ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق کے دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی کے دہشت گردانہ قتل کیس کا آئندہ ہفتے عراق کی پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا. ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری کو عراقی حکام کی دعوت پر دارالحکومت بغداد پہنچے تھے, جنہیں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں نے عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی اور ان کے 8 دیگر ساتھیوں سمیت دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا. امریکی فوجیوں کے اس وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے کے بعد عراق کی پارلیمنٹ نے گزشتہ 5 جنوری کو سرزمین عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے بارے میں ایک بل کی منظوری دی تھی, جس پر عراقی عوام اور مختلف گروپوں کی جانب سے عمل درآمد کیے جانے کا مطالبہ اب پورے ملک میں زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 18 آبان، 22 ربیع الاول اور 8 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا۔ اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینے کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینے کے منافقین سے سازباز کی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے باوجود تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ بائیس ربیع الاول سن 736 ہجری قمری کو ایرانی عالم اور عارف و مجاہد شیخ خلیفہ مازندرانی کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایران کے شمالی شہر آمول میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں دینی علوم اور عرفان کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شیخ خلیفہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء اور مشائخ کے پاس تعلیم حاصل کی اور پھر ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار چلے گئے۔ سبزوار میں انہوں نے تبلیغ اسلام کی اور حکمرانوں کے حقائق سے پردہ اٹھایا، نیز بہت سے ستم رسیدہ اور پسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ درباری علماء نے، جو شیخ خلیفہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور بالآخر شیخ خلیفہ مازندرانی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن ان کے عقیدت مند شیخ حسن جوری کی قیادت میں شیخ خلیفہ کے راستے پر گامزن رہے اور شمال مشرقی ایران میں سربداران تحریک تشکیل پائی۔ آٹھ نومبر سن 1674 عیسوی کو 17ویں صدی عیسوی کے معروف برطانوی شاعر جان ملٹن کا انتقال ہوا۔ وہ 1608 میں لندن میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان کی پہلی کتاب نے کافی شہرت حاصل کی۔ ان کا شعری مجموعہ پیراڈائز لوسٹ کے نام سے شائع ہوا۔ آٹھ نومبر سن 1895 عیسوی کو معروف جرمن سائنسدان ویلہیم کونریڈ رونٹگن نے ایکس ریز کو دریافت کیا اور 1901 میں انہیں ایکس ریز کی دریافت پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ دریافت شدہ شعاؤں کو چونکہ نہیں جانتے تھے، اسی لیے ان شعاؤں کو نامعلوم شعاؤں یا ایکس ریز کا نام دیا گیا۔ ایکس ریز انسانی جسم کو عبور کرنے کی توانائی رکھتی ہیں اور انہیں جسم کے اندرونی حصوں خصوصاً ہڈیوں کی تصاویر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آٹھ نومبر سن 1900 کو معروف امریکی مصنفہ مارگریٹ میچل پیدا ہوئیں۔ وہ امریکی ریاست جارجیا کی رہنے والی تھیں اور ان کے والد قانون دان تھے۔ مارگریٹ میچل میڈیکل کی طالبہ تھیں، لیکن اپنی والدہ کی موت کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں اور لکھنے کا کام کرنے لگیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ اخبارات سے منسلک رہیں، تاہم گون ود دی ونڈ کے نام سے موسوم ان کا ناول ان کی شہرت کا باعث بنا۔ فنا پذیر ان کا ایک اور مشہور ناول ہے۔ 1949 میں ایک ٹریفک حادثے میں مارگریٹ میچل کی موت واقع ہو گئی۔ اٹھارہ آبان سن 1355 ہجری شمسی کو مجاہد اور انقلابی عالم دین حجت الاسلام شیخ نصرت اللہ انصاری کی شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کی حراست میں شہادت ہوئی۔ وہ ایران کے علاقے بوئن زہرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک رہے۔ ساواک نے انہی سرگرمیوں کی بنا پر سن 1354 ہجری شمسی میں انہیں گرفتار کر لیا۔ 6 ماہ تک ساواک کی خوفناک ایذائیں اور تشدد جھیلنے کے بعد وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اٹھارہ آبان سن 1376 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین کلباسی اصفہانی کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی و دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 17 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے سید ابوالحسن اصفہانی، ضیاء الدین عراقی اور شیخ محمد کاظم شیرازی جیسے علماء سے علم حاصل کیا۔ 30 سال تک نجف اشرف میں رہنے کے بعد وہ حوزہ علمیہ قوم چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں فضائل اہل بیت اور شرح باب ہادی اشر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوان تمہارے ہیں مقبول دیوانوں کی سرکار دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا. آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں. وہ علی صبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے. یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے. اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں. ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے. یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے. کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے. دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے. بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں. محمد اور آمین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں. دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں. محمد اور آمین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے. نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے. تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں. پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں.
دست
ہاتھ,
دستت
تیرا ہاتھ,
بده
مجھے دے دو,
خسته شدم
میں تھک گیا ہوں,
بیا
آؤ,
کمی
مختصر یا تھوڑا بہت,
بالاتر
اوپر کی جانب,
ما استراحت میکنیم
ہم آرام کریں گے,
آنجا
وہاں,
ما میخوریم
ہم کھائیں گے,
صبحانه
ناشتہ,
بہ بہ
واہ واہ,
عالیه
بہت اچھا ہے,
خیلی جالب
بہت ہی دلچسپ,
تو میبینی
تم دیکھ رہے ہو,
بزرگ
بڑا,
ساختمان
عمارت,
او دارد
اس کے پاس موجود ہے,
ببین
دیکھو,
برج
ٹاور,
برج میلاد,
میلاد ٹاور,
من میبینم
میں دیکھ رہا ہوں,
من دوست دارم
مجھے پسند ہے,
قشنگ
اچھا یا خوبصورت,
کجا
کہاں,
عجله کن
جلدی کرو,
بعدن
اس کے بعد,
من میگویم
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین, اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے, آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد دستت رو به من بده,
محمد مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ,
آہ خسته شدم,
اوہ میں بہت تھک گیا ہوں,
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم,
آؤ کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں,
آنجا یک ریستوران است,
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے,
بله آنجا یک ریستوران است, آنجا صبحانه میخوریم,
ہاں وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے, وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
بہ بہ عالیه, از این بالا تهران خیلی جالب است,
واہ واہ بہت اچھا, یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است,
ہاں تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
ہاں تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین, آن برج برج میلاد است,
ادھر دیکھو وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے.
بله میبینم خیلی بلند است,
ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج های دنیا است,
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم, تهران خیلی بزرگ و قشنگ است, آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے, تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے, وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نہ کرو, میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے, لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد دستت رو به من بده,
آہ خسته شدم,
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم,
آنجا یک رستوران است؟
بله آنجا یک رستوران است, آنجا صبحانه میخوریم,
به به علیه، از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
بله میبینم، خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیا است.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجا است؟
عجله نکن. بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربن چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دل فریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار، بائیڈن نے ضروری الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، امریکہ کے صدارتی انتخابات میں فاتح۔ واشنگٹن پوسٹ، بائیڈن کی طرف سے انتخابات میں جیت کے اعلان کے بعد پورے امریکہ میں جشن۔ روزنامہ رائے اليوم، امریکی فوجیوں کے انخلا کے مطالبے کے ساتھ بغداد میں مظاہرہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، امریکہ کی نئی حکومت اپنے وعدوں کی پابندی شروع کرے صدر روحانی، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیاں عائد کرنے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ غلط راہ پر تھے، اس لیے امریکہ کی اگلی حکومت کو قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ صدر حسن روحانی نے وائٹ ہاؤس کی معاشی دہشت گردی کے سامنے ایرانی عوام کی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ پابندیاں لگانے والوں کی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس سے ان کا مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے، اور اس تجربے سے سبق حاصل کرتے ہوئے وہ قانون کی پابندی کریں گے اور اپنے تمام وعدوں پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اپنے عزم و ارادے اور استقامت سے دوسرے فریق کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کر دے گی۔ صدر مملکت نے اسی طرح ملک میں کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کیا اور کہا کہ صحت عامہ کے اصولوں پر مزید عمل درآمد کے لیے اس سلسلے میں مزید احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ روزنامہ القدس العربی، میکرا کی واپسی بحران یا بیداری، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، فرانس کے صدر نے پچھلے مہینے کی 2 تاریخ کو جو تقریر کی وہ ایک عام تقریر نہیں تھی بلکہ موضوعات اور اس پر ہونے والے رد عمل کے لحاظ سے اسے ایک مختلف تقریر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے اسلامی جماعتوں سے مقابلے کے لیے اپنی حکومت کے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کی حکومت نے ملکی عوام کو سہولتیں دینے اور مساوات کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے، حالانکہ اس کے بعد جس طرح کا رد عمل سامنے آیا وہ غالباً ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس لیے انہوں نے گزشتہ مہینے کی 31 تاریخ کو الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں وضاحت دی اور اپنے بیان کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں بھی انہوں نے اپنی تقریر کے بارے میں وضاحتیں پیش کی، لیکن ان سب کے باوجود وہ یہ واضح کرنے میں کامیاب نہیں رہے کہ درحقیقت ان کا موقف کیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے سلسلے میں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، چین کے ساتھ تعمیرات مذاکرات، اگلی گفتگو جلد ہی، ہندوستان۔ روزنامہ صحافت، حج 2021 کے لیے حفاظت کے ساتھ عبادت کا عزم، اور روزنامہ جسارت، کرونا وار میں مسلسل تیزی، 24 گھنٹوں کے دوران 25 افراد جاں بحق۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، قصر سفید کا نیا مکین، اخبار لکھتا ہے، پورے عالم پر حکمرانی کی علامت سمجھے جانے والے قصر سفید میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن متمکن ہوں گے۔ اپنی یاوا گوئی کے لیے دنیا بھر میں ہدف تنقید بننے والے ٹرمپ کی اس ہار کی وجہ خود ان کی اپنی ہرزہ سرائیاں ہیں۔ بظاہر یہ ایک بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ اسے امریکہ اور دنیا میں ٹرمپ سے پہلے والے حالات کی واپسی سے بھی تعبیر کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت قصر سفید میں چہرے کی اس تبدیلی کا عالمی سیاست اور معیشت پر کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بحیثیت سربراہ مملکت تمام پروٹوکول کو طاق پر رکھ کر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ دیا، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن کی فتح سے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی خلا پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ چینی سامراج کے خلاف امریکہ کی مہم جوئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں ہندوستان کو اپنا حلیف بنائے رکھے۔ روزنامہ جنگ، بائیڈن پاکستان تعلقات، ڈیموکریٹ دور میں امریکہ سے عسکری تعلقات بہتر رہے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ دور میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے عسکری تعلقات بہتر رہے۔ سن 2008 عیسوی میں جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے 1.5 ارب ڈالر کا غیر عسکری امدادی پیکیج تیار کیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے 59ویں صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی برتری واضح ہے۔ جو بائیڈن کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایشیائی امور کے ماہر شجاع نواز نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ دور میں امریکہ کے ساتھ عسکری تعلقات بہتر رہے ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں امریکہ نے پاکستانی فوج کو کافی مواقع دیے کہ وہ ٹریننگ امریکہ میں لے۔ 200 سے زائد فوجی افسران سالانہ امریکہ تربیت کے لیے جاتے تھے۔ ٹرمپ نے وہ ٹریننگ پروگرام ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ ملٹری اور معاشی امداد بھی بند کی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سال سے پاکستان کے لیے امریکہ کی کوئی خصوصی پالیسی نہیں تھی، بلکہ افغان پالیسی کے تناظر میں پاکستان کو لیا جا رہا تھا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی، اجتماعات، تقریبوں اور جلسوں پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے، وزیر داخلہ۔ وائی جے سی نیوز ایجنسی، بولیویا کے صدر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، ایران بولیویا سے تعلقات میں فروغ پر تیار ہے، جواز ظریف۔ اور فرانس 24، میشل آن امریکہ سے باسیل پر پابندی کی بنیاد بننے والے ثبوت و شواہد کا مطالبہ کریں گے، لبنان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ایرنا، ٹرمپ کی شکست، بن سلمان کو جھٹکا۔ امریکہ میں پنسلوانیا میں ووٹوں کی گنتی کے خاتمے کے بعد جو بائیڈن کی جیت یقینی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کی شکست بھی، لیکن اس کا جھٹکا خلیج فارس کے کچھ ساحلی ملکوں کو بہت زیادہ لگا ہے۔ جھٹکا اتنا ہی شدید ہے کہ سعودی عرب نے تو تمام دیگر عرب ملکوں کے برخلاف مبارکباد دینا تک گوارا نہیں کیا ہے۔ یہی حال سعودی وزیر اعظم نتنیاہو کا ہے، اور وہ بھی غالباً باضابطہ اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا سے بہت سے ممالک نے مبارکباد دینا شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی شکست کی وجہ سے بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے ملکوں کو تشویش لاحق ہو گئی ہے، جنہوں نے ٹرمپ کی وجہ سے سینی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، مگر سعودی عرب کے ولید بن سلمان کی تشویش کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
عزیز سامعین، آپ کے اپنے پروگرام اور آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ طٰہٰ شمیم اور ہاشم علی حاضر خدمت ہیں، ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، آج کل کورونا وائرس عالمی پیمانے پر پھیلا ہوا ہے اور کروڑوں افراد اس موذی بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کئی ممالک میں بحرانی صورتحال ہے اور لاکھوں افراد اس موذی بیماری کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک اس بیماری کی کوئی دوا تیار نہیں ہو سکی ہے، صرف اور صرف فی الحال احتیاط پر عمل کر کے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ تو سامعین، امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور کورونا سے بچنے کی تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے، مثلاً ہاتھ دھونا یا سینیٹائز کرنا اور جسمانی فاصلہ۔ ان تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ خیر، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو، خاص طور سے آپ تمام سامعین کو، ہمیشہ صحت مند رکھے، کورونا اور دیگر امراض سے دور رکھے۔
جی ہاں، ہاشم صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ اس مسئلے پر روشنی ڈال دی ہے، اور بہت اچھا آپ نے ہمارے سامعین کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ضروری بھی ہے ان حالات میں کہ ہم احتیاطی تدابیر جو ہیں اس پر عمل کریں تاکہ خود کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں، اس لیے کہ بہرحال جس تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، یقیناً ایسے حالات میں ہمیں خود کو اس بیماری اور وبا سے بچانا بہت ضروری ہے۔ جی،
تو طٰہٰ شمیم صاحب، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سامعین کے خطوط اور پیغامات پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔
بسم اللہ۔
تو آج کے پروگرام میں یہ پہلا خط شامل کرتے ہیں قیصر رضا حسینی صاحب کا۔
جی، کیا لکھتے ہیں؟
یہ لکھتے ہیں، البتہ پہلے یہ بتا دوں کہ ان کا تعلق ممبئی ہندوستان سے ہے، اور یہ جدید اخبار صداقت کے
مدیر اعلیٰ ہیں۔
جی، مدیر اعلیٰ ہیں، اور یہ اخبار اردو اور ہندی دو زبانوں میں نکلتا ہے۔
جی،
تو یہ لکھتے ہیں کہ میں گرد و پیش پروگرام زیادہ دلچسپی سے سنتا ہوں، کیونکہ مجھے اس پروگرام کے ذریعے صداقت پر مبنی خبریں مل جاتی ہیں جو کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ملتی۔ میں آپ کی خبروں سے اپنے اخبار کے لیے بھی استفادہ کرتا ہوں۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت بھی مجھے پسند ہے، کبھی کبھی ناغا ہو جاتی ہے اس پروگرام کو سننے میں، لیکن گرد و پیش کے بعد آئینۂ صحافت پروگرام سننے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور یہ پروگرام میرے لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دنیا کے حادثات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس پروگرام میں ایران یا ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات ہی نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے بعض اہم اخبارات کا بھی اس پروگرام میں جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔
جی ہاں، ہم جناب قیصر رضا حسینی صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں بمبئی ہندوستان سے یاد کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے، اور بہرحال قابل صد افتخار بھی ہے کہ جدید اخبار صداقت کے مدیر اعلیٰ یہ ہیں، اور انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے، اور ہماری جو نشریات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں، خاص طور سے گرد و پیش، اور جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام گرد و پیش کے بعد آئین صحافت یہ سب سنتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں یقیناً اس بات پہ فخر ہے کہ ایک مدیر اعلیٰ کسی اخبار کا اور ہمارے پروگرام کو اس طرح سن رہا ہے، اور بقول ان کے کہ ہم اخباروں سے اور خبروں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو بہرحال یہ سب چیزیں یقیناً پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام اچھے ہیں، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جناب قیصر رضا حسینی صاحب ہمارے پروگرام سنتے رہیں گے، اور یقیناً ہمارے پروگراموں پر تبصرہ بھی کریں گے، اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں خامیاں کیا ہیں، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سب چیزیں بہرحال آپ سامعین کے اوپر ہی منحصر ہیں، کیونکہ پروگرام اسی وقت اچھا بنتا ہے کہ جب آپ سامعین ہمیں رائے دیں، اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازیں، تو ہم اس طرح سے پروگرام کو بہتر بنانے میں بھی کوشش کر سکتے ہیں اور پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں آئندہ بھی آپ تمام سامعین کے خطوط کا اور آپ کی مفید آرا کا اور تعمیری آرا کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں یاد کرتے رہیے گا۔ جی،
اور یہ خط ہے یوسف حسنی اور عالم خان حسنی صاحبان کا،
جی،
ضلع کیچ بلوچستان پاکستان سے انہوں نے یہ خط ہمیں بھیجا ہے، اور ان کا تعلق ارلو سے ہے۔
جی،
یہ لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کے سارے پروگرام روزانہ سنتا ہوں، اور یہ پروگرام مجھے پسند بھی ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پروگرام سنے، بہت اچھے پروگرام تھے۔ کربلا ترجمان حق پروگرام کی تو کیا تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس بہت اچھے پروگرام کی تعریف کر سکوں۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ سب دوستوں اور سامعین کو سلام۔
جی، ہم یوسف حسنی صاحب اور عالم خان حسنی صاحبان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں ضلع کیچ بلوچستان پاکستان سے یاد کیا، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کا تعلق ارلو سے ہے۔ بہرحال ہم ان صاحبان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے سارے پروگرام روزانہ یہ سنتے ہیں، تو ہم ان کے واقعین شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے پروگراموں کو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ پروگرام سن کر اپنے آرا سے بھی ہمیں نوازتے ہیں، اور اس سلسلے میں خط لکھا ہے انہوں نے کہ ماہ محرم الحرام کے پروگرام انہوں نے سنے ہیں، ان کو بہت اچھے لگے، اور خاص طور سے کربلا ترجمان حق پروگرام ان کو بہت پسند آیا، اور لکھا کہ میں اس کی کیا تعریف کروں۔ بہرحال ہم ان تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے یہاں اس پروگرام کو ترتیب دیا، یقیناً انہوں نے بہت محنت کی اس پروگرام کے سلسلے میں، اور وہ قابل تعریف ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کی تعریف کی۔ بہرحال آئندہ بھی ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا، اور اسی طرح سے ہمارے پروگراموں کے سلسلے میں اپنی جو آرا ہیں انہیں لکھ کر ضرور بھیجیے گا، تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ انشاءاللہ ماہ محرم کے علاوہ بھی دیگر جو ایام آتے ہیں ولادت اور شہادت کے، ان میں بھی ہم پروگرام نشر کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی آپ سنیں، اور اس حوالے سے بھی ہمیں آپ اپنی آرا سے نوازتے رہیں انشاءاللہ۔ جی
طہٰ شمیم، اب پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹا سا صوتی پیغام یعنی وائس میسج پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمیں ریڈیو تہران کے ایک پرانے سامع یاور عباس صاحب نے شکارپور ضلع بلند شہر یو پی ہندوستان سے بھیجا ہے، تو پیش خدمت ہے یاور صاحب کا یہ مختصر سا صوتی پیغام۔
السلام علیکم، میں شکارپور سے یاور عباس بات کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ ہو گیا ریڈیو تہران کو سنے ہوئے، 1993 سے میں مسلسل وہاں پہ خط و کتابت کرتا رہا تھا، اور کئی سال مسلسل خط و کتابت میری چلتی رہی، سوال جواب بھی ہوتے رہے، میرے فون بھی ریکارڈ ہوئے جو ریڈیو تہران سے نشر ہوئے اردو سروس سے، اور میرے باقاعدہ سبھی خطوں کا جواب بھی دیا گیا صحیح طریقے سے، اور میں مسلسل ریڈیو تہران سنتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو چینج ہونا پڑتا ہے. اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوں اس چکر میں جو اب ریڈیو تو نہیں سن پا رہا ہوں, کافی وقت ہو گیا. موبائل پہ اس کے بعد میں جو لوکیشن موبائل پہ جو سافٹ ویئر آیا تھا تو موبائل سے سن لیتا تھا, اب نہیں سن پا رہا ہوں. موبائل پہ بھی بہت دل کرتا ہے ریڈیو تہران سننے کا, تو ان شاء اللہ میں دوبارہ سے پھر ریڈیو تہران سننا شروع کروں گا, کیونکہ بہت پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں میری. ابھی بھی میں کبھی کبھار سنتا ہوں تو پرانی یادیں بہت تازہ ہو جاتی ہیں میری, اور مجھے بڑی خوشی اور سکون ملتا ہے.
جی ہاں, ہم یہاں پر یاور عباس صاحب کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شکار پور ضلع بلند شہر یو پی ہندوستان سے ہمیں یاد کیا اور اپنا یہ وائس میسج بھیجا, جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ 1993 سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, لیکن بیچ میں بہرحال کچھ مسائل پیدا ہو جس کی بنا پر ہمارا پروگرام نہیں سن سکے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پروگرام سننا پھر شروع کریں گے, تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے وہ سابق ایام میں ہمارے پروگرام سنتے رہے تھے پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ آئندہ پھر ہمارے پروگرام سننا شروع کریں گے, اور صرف پروگرام سنیں گے نہیں بلکہ جس طرح سے ممکن ہو خط لکھ کر یا وائس میسج یا جیسے بھی ہو پروگرام کے حوالے سے یقیناً ہمیں وہ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے, اور یقیناً ہمیں بھی ان کے خط کا یا وائس میسج کا انتظار رہے گا. یقیناً ہمیں بہت خوشی آپ کا یہ میسج سن کر, اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں ضرور یاد رکھیں گے.
تو سامعین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے طٰہٰ شمیم اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کی حقیقتوں اور حقائق سے آشنا ہے. سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے. عزیز سامعین, آج کل ہماری زندگی ایک ایسے سفر کی مانند ہے جیسے آپ ایک ٹرین پہ سوار ہوں, آپ کھڑکی کے سامنے بیٹھے ہیں اور کھڑکی کے سامنے سے ٹرین چل رہی ہے اور مناظر تیزی سے گزر رہے ہیں. ٹرین کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی آپ کے مناظر دیکھنے کی تعداد بھی اس قدر زیادہ بڑھ جائے گی. ٹرین رکے تو آپ کا منظر بھی ٹھہر جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ دنیا جو گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے, اس کے اندر اتنی تیزی سے مناظر تبدیل ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر مختلف واقعات پہ در پہ انجام پا رہے ہیں کہ انسان جب ان مناظر پہ غور کرنا چاہ رہا ہے, فکر کرنا چاہ رہا ہے, تو اس تیزی کے ساتھ وہ منظر گزر جاتا ہے کہ بعض دفعہ منظر کے کچھ اثرات بھی ذہن میں باقی نہیں رہتے. کجا یہ کہ ہم ان مناظر کے پس منظر سے بھی آشنائی حاصل کریں. ہمارا پروگرام منظر و پس منظر اسی نہج پہ بنایا گیا ہے کہ ہم جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں ان مناظر کے پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کریں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں واٹس اپ کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے اور دوسرے ذریعوں سے آپ کچھ مناظر بیان کریں تاکہ ہم اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کریں. کہیں پہ ہم منظر پیش کریں گے اور آپ سے اس کا پس منظر بتانے کی, معلوم کرنے کی خواہش کریں گے. تو آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے کون سا موضوع انتخاب کیا ہے. جی ناظرین, امریکہ میں جمہوری تماشا. موضوع کا انتخاب چند دنوں کے واقعات کو دیکھ کے ہم نے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ ہو یا یورپ، وہ تیسری دنیا میں ہونے والے انتخابات کو جمہوری تماشا قرار دیتے تھے، اور تیسری دنیا کے ممالک میں ہونے والے انتخابات پہ ان کے طنز ہمارے سامنے آتے، ان کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے، اور جو تیسری دنیا کے ممالک کے اندر الیکشن کے عنوان سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ اس کو ہمارے لیے ایک طنز کا اور ہمارے لیے ایک توہین کا علامت اور نشانی بنا کے پیش کرتے تھے. لیکن امریکہ میں اس دفعہ جو جمہوری تماشا جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، آج دیکھتے ہیں کہ اس جمہوری تماشے کو جمہوری کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ ساتھ تماشا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری سرکس لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کون کس انداز سے اس سرکس میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں امریکہ کے ایک صحافی، شاہین صحبائی معروف نام ہے، امریکہ میں مقیم ہے، ان کے تجزیے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ناظرین کے جو انٹرنیشنل افیئر سے رابطے میں رہتے ہیں وہ یقیناً ان کو جانتے ہیں، امریکہ میں موجود ہیں. اور اس وقت جو امریکہ کے اندر ٹرمپ کی صورتحال، ٹرمپ کا تخلیق کردہ امریکہ، اور ٹرمپ کے بعد فوری طور پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. شاہین صحبائی نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے.
ہم کو جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ لگے گا، اور ہم جو میڈیا میں اور انٹریکٹ کرتے ہیں، ذرا زیادہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، کہ یہ چار سال کا پیریڈ جو ہے یہ ہسٹری میں کاؤنٹ ہوگا کہ ایک کامیڈی شو، ایک سیریس فلم کے درمیان میں ایک بیچ میں تھوڑا سا کامیڈی شو آ جاتا ہے کبھی کبھی کچھ وہ ہنسی مذاق ہو جاتی ہے اور تھوڑا بہت وہ مستی ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سرکس ختم ہو جاتا ہے اور پھر واپس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو اب یہ امریکہ جو ہے، یہ بائیڈن صاحب جیت جائیں گے تو امریکہ واپس اپنے سیریس ٹریک پہ آ جائے گا، اور دنیا بھر میں امریکہ کو لوگ پھر دوبارہ سیریسلی لینا شروع کریں گے. ابھی تک تو وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے پالیسی بنتی تھی، صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کو کچھ، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا پالیسی ہے اور کیا ہوگا. اور ایون ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پینٹاگون جو ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فارن پالیسی ہماری کیا ہے، کون سی پالیسی پہ چلنا ہے، کیا نہیں چلنا ہے. کچھ عجیب و غریب ایک حالات ہے، اور لوگوں کو مذاق اڑانا، کسی کو سلیپی جو کہنا، کسی کو کروک کہنا، کسی کو یہ کہنا، وہ تو ان باتوں میں وہ خوش ہوتے تھے. اور ان کے جو ووٹر بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ووٹر ان باتوں سے زیادہ انجوائے کرتے تھے، اس لیے ان کو ووٹ دیتے تھے. اب امریکہ کی جو پوزیشن جو ہے دنیا بھر میں، وہ ایسی نہیں ہے کہ جی آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور انجوائمنٹ کے لیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو تھے بیسیکلی ہی واز اے میڈیا شو مین، شو بزنس کے یعنی ان کا بیک گراؤنڈ تھا نا، بزنس ان کا اپنا تھا، اور جو فیم ان کو ملی اور جو یہ پولیٹکس میں آنے کی جو وجہ ہوئی، وہ ان کا ٹی وی کا شو تھا جس میں وہ بیٹھ کے ہر روز کسی نہ کسی کو فائر کر رہے ہوتے تھے. تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے دیکھ لیا، تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہر مہینے بعد ہوئے کسی نہ کسی کو فائر کر رہے ہوتے تھے. کتنے سیکرٹری آئے چلے گئے، اٹارنی جنرل آئے چلے گئے، کوئی نہ کوئی فائر ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی یہ کام نہیں کر رہا ہے اس کو فائر کرو.
جی ناظرین، شاہین صحبائی کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کس خوبصورتی سے ایک جملہ کہہ گئے کہ ایک سنجیدہ فلم کے دوران ایک کامیڈین آیا، اس نے اپنا کچھ وقت گزارا، لوگوں کو ایک تماشا دکھایا، اور اب وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. کس انداز سے اس نے عالمی سیاست کو ٹیکل کیا، کس انداز سے اس نے ٹویٹ پالیسی کے ذریعے سے اپنی فورن اور ڈومیسٹک پالیسیز کو چلایا. بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا پہ ایک سپر پاور میں ایک ایسا فرد کہ جس پہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چار سال حکومت کر کے چلا گیا، اور اب بھی مشکل مرحلے اور مشکل مراحل ابھی باقی ہیں. دیکھیں اب وہ وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس وقت ہم ایک معروف تجزیہ نگار ہندوستان سے قمر آغا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. لیکن قمر آغا صاحب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو لیٹ کروں گا. ایک اور معروف شخصیت تجزیہ نگار اور پاکستان کی سینٹ میں جو خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں مشاہد حسین سید صاحب. امریکہ پہ ان کی بڑی ایک گہری نظر ہے, آپ بھی ان کو یقیناً جانتے ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, مشاہد حسین سید کی ایک مختصر گفتگو سن لیتے ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے جو گفتگو کی ہے وہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ کلیکٹ کیا اور اس کو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
میں آج واشنگٹن بات کر رہا تھا امریکی دوستوں سے. آپ کو پتا ہے میں 3 سال میں پڑھا بھی ہوں واشنگٹن میں, جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کہا ویلکم ٹو دا تھرڈ ورلڈ, میں کہا آپ کا الیکشن. اس نے کہا جی کل چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, ادھر سینئر موسٹ بندہ آرمی چیف نہیں ہوتا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے جو 4-star جنرل ہے, اس کے نیچے پھر ایئر فورس, نیوی, آرمی اور اس کا میرین کور کے جنرلز ہوتے ہیں, وہ بھی 4-star ہوتے ہیں. اس نے کہا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف پلس 2 جنرلز انہوں نے اسپیشل انفارمل بریفنگ دی ہے ٹی وی اینکرز کو. تو اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ آرمی نیوٹرل ہے اور یہ جو نیشنل گارڈ بلایا گیا واشنگٹن میں, کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی کنٹینر لگ گئے ہیں, ان کے کنٹینر ہوتے ہیں بورڈنگ اپ, وہ لکڑی کے ہوتے ہیں, ادھر ذرا کیونکہ ابھی تک تھرڈ ورلڈ میں ذرا سختی ہوتی ہے, تو وہ ان کے کنٹینر لگ گئے ہیں. ایک فرق آئے گا بہت بڑا. اس وقت ٹرمپ کی انتظامیہ میں جو ٹرمپ کا مین مشیر تھا مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ میں, اور وہ اس کا داماد بھی تھا جیرڈ کشنر, اور وہ سمجھیں کہ اسرائیل کا ڈائریکٹ نمائندہ اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے, بہت فرق تھا. اینڈ ہی از ہارڈ کور جوئش لابی, اسرائیلی لابی, جیرڈ کشنر. یہ سارے جو گند ہوا ہے نا فلسطین کے ایشو پر اسرائیل کے حوالے سے, ریکگنیشن کی بات جنہوں نے انہوں نے کروائی, نیگوشیٹ اس نے کیا, گولان ہائٹس کا قبضہ اس نے کیا, یروشلم میں اس نے اپوائنٹ کرایا, اور جو امبیسڈر بھی امریکہ کا بھیجا اسرائیل وہ ہارڈ کور جوئش لابی کا تھا. تو وہ اس سے بہت فرق پڑے گا. مجموعی طور پر امریکن سسٹم وہ تو, جیسے ایک امریکن جرنلسٹ نے کہا تھا کہ اٹس امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری, کیونکہ اتنے وہ پاورفل لابی, لیکن کچھ نسبتاً فرق پڑے گا.
جی قمر آغا صاحب, میں آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام منظر پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی ہے مشاہد حسین سید کی. میں اسی گفتگو کے تناظر میں آپ سے بھی ایک سوال, جو پہلا سوال کروں گا. مشاہد حسین سید کہہ رہے تھے کہ وہ واشنگٹن والے اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد ویلکم ٹو تھرڈ ورلڈ, تیسری دنیا میں امریکہ کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. کیا یہ الیکشن اس بات کا باعث بنے کہ امریکہ کو تھرڈ ورلڈ میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟
چیزیں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل وہی حالات دکھ رہے تھے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں. ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ پولیس سے لڑائی ہو رہی ہے, پھر اس کے علاوہ پولیس کا ریپریشن نظر آ رہا تھا وہاں کے اوپر, جیسے افریقہ وغیرہ میں اور بہت سے دیشوں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اکنامی کی بری حالت ہے, لاکھوں لوگ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں امریکہ کے اندر, اور وہ سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں ان کو جابس چاہیے, جابس ہیں نہیں اور آنے والے وقت میں بھی نہیں رہیں گی. امریکہ ورچولی, تو وہ نظارے جو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, وہاں امریکہ میں بھی وہی نظارے نظر آ رہے تھے. تو اس وجہ سے مشاہد صاحب نے ہم سکتا کہا. دوسری بات یہ کہ اکنامی ان کی بہت بری حالت میں ہے, اور ابھی تک تو وہ ادھار پہ چل رہے تھے, اب انہیں ادھار بھی نہیں ملے گا. ریسیشن ہے وہاں پہ, مندی کا دور ہے, اور اس سے نکلنا امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس لیے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر مندی آئی ہے تو ایک جگہ آئی ہے تو دوسری جگہ نہیں رہتی تھی کچھ کنٹری. اب پورے دنیا میں اس وقت اکنامک کرائسس ہے, اور امریکہ میں کیونکہ سب سے پاورفل اکنامی ہے, ان کی اس سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ اس اکنامی کی وجہ سے, اور اس کو لے کے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں آنے والے بھی پریسیڈنٹ اس کو اس مسئلے کو حل کرنا ان کے لیے بھی ایک کافی چیلنجنگ ہوگا, کافی مشکل کام ہوگا کوئی بھی آئے گا. اس لیے کہ ایکسپورٹ کرنے کی ایکسپورٹ بہت کم ہو جائے گا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو دوسری کنٹریز, خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو وہاں سے امپورٹ کرتی تھیں سامان میں خریدتی تھیں, وہ نہیں خرید پائیں گی. ویپن سیل وغیرہ, ہائی نیٹ ورتھ پروڈکٹس جتنے تھے ان کے آرڈر کینسل ہونے شروع ہو چکے ہیں بہت سی جگہوں کے, اور آنے والے وقت میں وہ بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا. عربوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جو سب سے بڑے خریدار ہیں ویپن کے. اور اس طرح سے دوسرے دیش افریقن, یہ تمام بڑی آرمی ہے, جتنی بڑی آرمی ہوتی ہے اتنا زیادہ کولیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایکسپینڈیچر بہت ہوتا ہے آرمی کا. یہ وہ آرمی کو بھی اپنی مینٹین کر پائیں گے جس طریقے سے تمام دنیا میں انہیں بیسز بنا لیے تھے. ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر, وائلنس بہت ہوگا آنے والے وقت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف لبرلز جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کے ساتھ فار لیفٹ ملیٹنٹ گروپس کھڑے ہیں, تو دوسری طرف فار رائٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں, وائٹ سپریمیسسٹ کے گروپس ہیں, اور بہت سے ایسے جن کے پاس کافی ویپنس ہیں. پچھلے ایک چھ مہینے کے اندر امریکہ میں سب سے زیادہ ویپن خریدے گئے ہیں, اور یہ ویپن وہ ویپن ہیں ان لوگوں پاس دونوں طرف جو اسلٹ رائفل ہیں, جو ملٹری جن کا استعمال کرتی ہے وہ ان ویپنس کے ہیں. اور انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے وائلنس بے انتہا سے زیادہ وہاں پہ پھیلنے.
جی قمر آغا صاحب, میں جی قمر آغا صاحب, میری اس موضوع پہ بھی آپ سے بات جاری رہے گی. اور اس وقت ہمارے ساتھ انگلینڈ سے عابد کاظمی بھی لائن پہ ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں کاظمی صاحب سے سوال کروں, میں قمر آغا صاحب سے وہی اسی گفتگو کے تسلسل میں کہ جو مشاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکی کانگریس تو اکوپائڈ ٹیریٹری ہے زائنسٹ کی اور جیوش کی, تو کیا یہ جو تبدیلی اگر آ جائے, فرض کریں کہ ابھی تک جو صورتحال سامنے ہے اور جو بائیڈن آ جاتے ہیں اور ٹرمپ شکست کھا جاتے ہیں, تو کیا کوئی بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟
میں تو مشکل ہے, لیکن اسرائیل ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا. اسرائیل کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو 100 بلین سے بھی زیادہ پیسہ دینا پڑتا تھا. الگ الگ طریقے سے وہ پیسہ دیتے تھے تاکہ وہ اسرائیل اپنی بیلیجرنٹ پالیسی جو ہے عربوں کے خلاف اس کو مینٹین رکھے. اب وہ اس کے پیسہ ان کو دینا مشکل ہوگا. اب اس کے لیے انہی نے نیا طریقہ نکالا ہے, وہ یہ کہ عربوں کے ذمے اس کو کر دیا کہ وہاں سے جو فنڈنگ آئے وہاں سے وہ آپ پیسہ کمائیں, تیل سے اور ان سے ان سے. لیکن کب تک ایسا چلے گا یہ بہت مشکل ہے. بیداری بھی عربوں میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے, سب سے زیادہ پاورفل ہے, الیکشن میں بہت خرچہ بھی کرتے ہیں, وہ دونوں فریقوں کو بھی دیتے ہیں, وہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کافی مضبوط ہے ان کی پکڑ, اور پھر اس کے علاوہ ریپبلکن میں بھی ہے, وہ دونوں طریقے سے دونوں طرف ہیں, اور بڑی بزنسز ہیں ان کے پاس. اس کو ایک دم سے کٹ کرنا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ عام جنتا میں اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے, دیکھیے اسرائیل کے لیے ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ اسرائیل اپنی ملٹری سپیریورٹی کو ہر حالت میں مینٹین کرانا ان کے لیے ضروری رہتا ہے. اب وہ سپیریورٹی کو ایران نے چیلنج کر دیا ہے. اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا ملک اس پورے خطے میں اکنامیکلی ملٹریلی اور پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جس طرح کہ جیسا کہ ایران ہے. ایران کو کٹ کرنے کے سینکشن کی کوشش کر رہے ہیں لگا لگا کے سینکشن اس کو تاکہ اکنامیکلی نہ آئے, لیکن ملٹریلی تو وہ بہت ایک پاورفل ملک ہو چکا ہے, اور اس سے ان کو اسرائیل کو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے پریشر یہ ہوگا بائیڈن کا بھی کہ بات چیت تو وہ ضرور کریں گے, جنگ آپشن ان کے پاس بچا نہیں ہے, اس لیے کہ پچھلی جنگ جو انہیں نے جتنی بھی لڑی اس میں کسی میں ان کو فائدہ نہیں ہوا, کوئی بھی اپنا آبجیکٹو پورا نہیں کر پائے, اور $6 ٹریلین عراق اور افغانستان میں ان کا خرچہ ہوا, اب فردر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو جو سپورٹ ملتی تھی اس میں بھی کمی آ جائے گی, اور کس طریقے سے اس کو مینٹین کیا جائے گا. ویسٹرن یورپ کا بھی یہی پالیسی ہے جو امریکہ کی پالیسی ہے, وہ بھی ریسیشن میں ہے, وہ کس طریقے سے سپورٹ کریں گے یہ بڑی مشکل ہے.
قمر آغا صاحب لائن پہ رہیے گا, ہمارے یورپ سے برطانیہ سے دوست عابد کاظمی ہمیں یہ بتائیں, اس وقت یورپ کے اندر یہ جو امریکہ میں جمہوری تماشا ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے, اس پہ یورپ میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ یورپ خوش ہے ٹرمپ کے جانے سے اور جو بائیڈن کے آنے سے, یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا؟ آپ صحافت کی دنیا میں ہیں, صحافی حضرات کیا سوچ رہے ہیں اور وہاں کا میڈیا کیا پیش کر رہا ہے؟ جی کاظمی صاحب.
جی بہت بہت جی جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور ہماری رائے کو بھی اہمیت دے رہے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جیسے امریکہ کے الیکشن ہوتے تھے، کہ ظاہر ہے امریکہ کی ایک اپنی اہمیت ہے پوری دنیا میں، اس طرح برطانیہ اور یورپ میں بھی اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کے حمایتی یہاں بھی اسی طرح جشن مناتے تھے. لیکن اس بار ذرا مختلف ہے کیونکہ کرونا وائرس کی باعث ایک تو برطانیہ میں کافی عرصے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور یہاں ابھی بھی لاک ڈاؤن میں ہے، تو اس سلسلے میں اس طرح کا گرمجوشی سے کوئی اس کو امریکن الیکشن کو اس طرح دیکھ نہیں رہے. اسی طرح عام حالات میں جیسے باقی ممالک میں دیکھا جاتا ہے اسی طرح دیکھا جاتا ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ امریکہ میں جو بھی صدر آئے گا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. کوئی ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کو وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا دوسرے کو دے رہے ہیں.
جی ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا، بہت شکریہ، ہم نے آپ کا ٹائم لیا. عابد کاظم کا بھی شکریہ جنہوں نے یورپ سے ایک ہمیں صورتحال بتائی. تو پروگرام منظر پس منظر اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے. میں ایک جملے سے آج کا پروگرام ختم کروں گا جو کسی تجزیہ نگار نے، جس کے سامنے شام، عراق، لبنان اور مڈل ایسٹ کی صورتحال سامنے ہے، جس کے سامنے حاج قاسم جنرل سلیمانی کی شہادت سامنے ہے، اس نے بہت خوبصورت بات کی کہ امریکہ کے انتخابات کے نتیجے میں، ان کے پولنگ بوتھ کے اندر سے، ان کے اس الیکشن کے نتائج میں سانپ نکلے گا یا بچھو باہر آئے گا. بہرحال یا سانپ نے آنا ہے یا بچھو نے آنا ہے، سانپ نے کاٹنا ہے اور بچھو نے ڈسنا ہے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ. Thank you.